پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں ایک مبینہ امریکی ڈرون حملے میں 11 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP نے علاقے میں موجود ایک سینئر سیکیورٹی اہلکار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں مرنے والوں کا تعلق کلدم تحریک طالبان کے دھڑے پنجابی طالبان سے تھا۔ AFP کے مطابق حملہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مقامی وقت کے مطابق تقریباً 2 بجے شمالی وزیرستان کے قصبے دتاخیل کے نواحی علاقے مداخیل میں کیا گیا۔ ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ امریکی ڈرون نے مشتبہ شدت پسندوں کے زیر استعمال ایک احاطے پر 8 میزائل فائر کیے۔ سیکیورٹی اہلکار نے دعویٰ کیا ہے کہ مرنے والوں میں پاکستانی طالبان کے 2 سینئر کمانڈر بھی شامل ہیں، تاہم اہلکار نے ان کمانڈروں کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ بلوچستان کے جنوبی شہر خوزدار میں ہفتے کو ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں فرنٹیئر کور FC کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق خوزدار بازار میں سیرت چوک سے FC کی گاڑیاں گزر رہی تھیں کہ اسی دوران وہاں ایک زوردار بم دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ زخمیوں میں 5 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ حکام کے مطابق بم ایک موٹر سائیکل میں نصب تھا جس میں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ یوکرین کی انٹیلیجنس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ روس نے ملائیشیا کے طیارے کو مار گرانے میں اہم کردار ادا کیا، جسے باغیوں کے قبضے والے علاقے پر گرایا گیا جو روسی سرحد کے نزدیک ہے۔ ہفتے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں ویٹالی ناڈا نے کہا کہ علیحدگی پسند باغیوں کے پاس جدید ترین بک میزائل لانچر کو چلانے کی تربیت نہیں ہے۔ بک 1 کو چلانے کے لیے تعلیم اور مہارت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیم روسی تھی اور روسی شہری بک 1 کو چلا رہے ہیں، اور وہ روسی فیڈریشن کے علاقے سے میزائل لانچر کے ہمراہ آئے تھے۔ اور یوکرین نے روس پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے ملائیشیا ایئر لائن کے مسافر طیارے کے تباہ ہونے کی جگہ سے ثبوت مٹانے کے لیے روس نواز علیحدگی پسندوں کے معاونت کی۔ اس طیارے کے حادثے میں 298 مسافر ہلاک ہوئے۔ حکومت نے ہفتے کے روز کہا کہ باغیوں نے 38 لاشوں کو حادثے کی جگہ سے ہٹا دیا ہے اور انہیں باغیوں کے کنٹرول والے علاقے دونیتسک لے گئے ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ان لاشوں کو ماہرین کی نگرانی میں منتقل کیا گیا جن کا لہجہ روسی تھا۔ روس نے یوکرین کے اس الزام پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ہفتے کے روز کہا کہ یوکرین میں حادثے کی جگہ سے اہم شواہد مٹائے گئے ہیں۔ انہوں نے اس المیہ میں جاں بحق ہونے والوں کے ساتھ اس اقدام کو غداری قرار دیا۔ لیون تیونگ لائی نے کہا کہ ایسے اشارے ملے ہیں کہ اہم شواہد کو محفوظ نہیں رکھا گیا اور اس جگہ کی سالمیت برقرار نہیں رکھی گئی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بین الاقوامی تفتیش کاروں کو ہفتے کے روز حادثے کی جگہ تک رسائی دی گئی۔ باغیوں نے جن کے قبضے میں یہ علاقہ ہے جمعے کے روز ان ماہرین کو محدود رسائی دی تھی۔ ان تفتیش کاروں کا تعلق یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون تنظیم سے ہے۔ ایسے میں جبکہ ملائیشیا کے مسافر طیارے کے حادثے کی تفتیش جاری ہے، بین الاقوامی ایڈز سوسائٹی کے لیڈروں نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ وہ اس طیارے میں ہلاک ہو جانے والے اپنے ساتھیوں کو خراج پیش کریں گے۔ ایڈز سوسائٹی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اتوار کے روز آسٹریلیا میں کانفرنس کے آغاز پر ان 6 ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا جو ہلاک ہونے والے مسافروں میں شامل تھے۔ اور یوکرین میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ملائیشیا کے مسافر طیارے کے ملبے والے علاقے سے 186 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے نمائندوں نے تہران کے جوہری پروگرام پر کسی حتمی معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے ڈیڈ لائن میں 4 ماہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ ایران، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین نے گزشتہ سال ایک عبوری معاہدے کے تحت ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے 20 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کی تھی۔ شام کے سرگرم کارکنوں نے بتایا ہے کہ حکومتی فوجوں نے شدت پسند جنگجوؤں کے قبضے سے ایک گیس فیلڈ کو چھڑانے کے لیے جوابی کارروائی کی ہے، جبکہ 3 روز سے جاری لڑائی میں ہلاکتوں کی تعداد 310 تک پہنچ گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
کچھ تو کہیے نا۔ तो हुआ है कना।
भाई कुछ तो कहिए ना।
कहो ना कहो।
कुछ तो चाहो।
कुछ कहिए ना। कुछ तो आखो।
कोई गाल करो ना जी।
अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज़, प्रोड्यूसर हमारी सादिया असद हैं और मेहमान हमारे साथ हैं खालिद इरशाद सूफी साहब। खालिद साहब का तारुफ मैं करवाती हूँ लेकिन पहले उनसे सलाम दुआ कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब।
वालेकुम अस्सलाम जी शना साहब, क्या हाल है आपके?
बस बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं आपका तारुफ सबसे पहले उस हैसियत में करवाऊंगी जिसमें मुझे मालूम है कि हमारे सुनने वाले आपको बहुत जानते हैं और बहुत सारे लोग फिर फ़ोन करेंगे आपको। वो है कारवाने इल्म फाउंडेशन की ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और उसके जो फाउंडर मेंबर्स थे उनमें शामिल हैं। आपको जैसा कि पता है हमारे प्रोग्राम मेरी कहानी में कारवाने इल्म फाउंडेशन ने हमारे कुछ कहानीकारों को स्कॉलरशिप भी दी है जो जहीन थे और जिनकी क्या आपके 75% से ऊपर जो शर्त थी उन्होंने पूरी की थी। और इसके अलावा शायरी करते हैं, कॉलम निगार हैं, अवार्ड मिला है इनको बेस्ट फीचर राइटर का और भी बहुत सी इनकी खूबियाँ हैं। क्लासिकल म्यूज़िक पर भी एक किताब लिखी थी जो छपी क्यों नहीं अब तक आपकी क्लासिकल म्यूज़िक वाली किताब?
बस वो जो क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से तो नहीं थी, बेसिकली वो उस्ताद अमानत अली ख़ान की बायोग्राफी थी।
अच्छा।
उसमें क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में भी इंडो पार्क में जो काम हुआ था उस पर मैंने शुरू में कुछ दो एक अबवाब थे, दो चैप्टर थे, तो बस वो बावजूद ना हो सकी क्योंकि वो 96 की बात है। बस बड़ी अभी अवाइले जवानी थी और मैं उन दिनों रिपोर्टिंग करता था।
हाँ।
तो जी हाँ, तो उन दिनों रिपोर्टर था तो ये पटियाला घराने से बड़ा अच्छा ताल्लुक था। मैं खुद उस्ताद अमानत अली खान का बड़ा फैन हूँ।
अच्छा।
फिर मैंने फैसला किया कि उनकी बायोग्राफी पर एक मतलब बायोग्राफी लिखी जाए। खासी मेहनत की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रिंट ना हो सकी।
तो जरूर आप उनकी जिंदगी कुछ ऐसे पहलुओं से वाकिफ होंगे अमानत अली खान साहब की जो हमारी नज़रों से उझल रहे हैं, अभी उस पर बात करते हैं। लेकिन शुरू करते हैं आपकी ज़िंदगी के एक बहुत अहम काम जिस क्यों मतलब वो मैं इसलिए उसको अहम काम कहती हूँ, वैसे तो लिखना पढ़ना जो कुछ आप करते हैं, रेडियो के प्रोग्राम करते हैं, टेलीविज़न के प्रोग्राम करते हैं, ये सब अपनी अपनी जगह अहम है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में और किसी भी मुल्क में जब हम देखते हैं कि तालीम की कमी किस तरह उस मुल्क को बहुत पीछे ले जाती है और किस तरह अगर लोग तालीम याफ्ता हो जाएं तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में आके खड़ा हो सकता है, इसमें आपका काम जो है कारवाने इल्म फाउंडेशन के ज़रिए कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे बुनियाद पड़ी? 2002 में गालबन जब आप उर्दू डाइजेस्ट से मुंसलिक थे तब आपने शुरू किया ये काम?
हाँ जी बिल्कुल, मैंने 2001 के मिड में उर्दू डाइजेस्ट ज्वाइन किया था एज डिप्टी एडिटर के और 2002 में हमने ये इस काम का आगाज हुआ। एक दिन हमारे जो सरबराह हैं डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी, आप मारूफ सहाफी अल्ताफ हसन कुरैशी के बड़े भाई,
बिल्कुल,
और बेसिकली उर्दू डाइजेस्ट के को फरोग देने में और उसकी इंतजामी अमूर में सारा जनाब डॉक्टर इजाज़ हसन कुरैशी साहब का एक कमाल है। उन्होंने एक सुबह एक खबर पढ़ी कि भी एक पाकिस्तान में एक लड़की जिसने पूरे मुल्क के तालीमी बोर्डों में टॉप किया है उसे दाखले में कोई माली मुश्किल का सामना है। फिर मुझसे पूछा उन्होंने कि यार ये इनके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, कुछ आइडिया शेयर किया हमने। तो फिर हमने एक पंजाब लेवल पर उस वक्त 8 तालीमी बोर्ड थे उनमें पोजिशन होल्डर जो स्टूडेंट्स थे उनके एजाज में उर्दू डाइजेस्ट के प्लेटफॉर्म पे एक तकरीब मुनक्कद करने का फैसला किया। हमने उन्हें बुलाया, 14 अगस्त को बुलवाया लाहौर, उनको अवार्ड दिए, एजाजात दिए। वहाँ कुछ स्टूडेंट्स जो कि तालीमी बोर्ड में टॉपर थे जिन्होंने कई मतलब कई हजार और लाख सवा लाख स्टूडेंट ने से टॉप किया हुआ था, उनके हालात बड़े ही वो गुर्बत से, तालीमी सहूलियत के फुकदान से आगे बढ़ के आए थे। तो फिर मैंने एक दो स्टूडेंट्स की उनके यहाँ जाकर स्टोरीज लिख दी, यानी उनके इंटरव्यू किए, उनके हालात हालात जिंदगी फिर पूरी स्टोरी बना के हमने शाया की उर्दू डाइजेस्ट में, उससे फीडबैक हुआ मिला।
अच्छा,
फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाने का सोचा और फिर पाकिस्तान के कुछ नामवर जर्नलिस्ट, कुछ अदीब, शायर, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से लोग लिए और हमने ये कारवानी इल्म फाउंडेशन को गैर रस्मी तौर पे, तो हमने इसका आगाज कर दिया था अक्टूबर 2002 से। फिर बकायदा जो है हमने इसको बनाने का इंडिपेंडेंटली कारवानी इल्म फाउंडेशन के नाम से 2003 में इसका आगाज किया। जी,
तो कितने अब तक आप दे चुके होंगे वजीफे, कितने तालिब इल्मों को?
इस वक्त जो हम वज़ाइफ दे चुके हैं उनकी तादाद है कोई 4,000 से ऊपर है और कोई 8-1 करोड़ रुपए के जो हैं अब तक वज़ाइफ इशू हो चुके हैं।
थोड़ा सा आपकी आवाज कट रही थी, कितने हजार से ऊपर है
ये? कुछ 4,300 के।
अच्छा, साढ़े चार हज़ार से ऊपर। अच्छा, बहुत बड़ी तादाद है। मैंने जब फेसबुक पे मैं पोस्ट कर रही थी तो मैंने लिखा था कि हज़ारों तालिब इल्मों को दिए हैं स्कॉलरशिप्स, तो ऐसे ही मुझे एक रफ सा अंदाज़ा था आपकी पुरानी बातचीत से। तो इनमें से कितने तालिब इल्म ऐसे हैं जिन्होंने जो मिशन है आपका पूरा किया, यानी उन्होंने सचमुच आला तालीम हासिल की और उसी तरह आला नंबरों से, और फिर वो मतलब फिर किसी मतलब उस मैदान में जिसमें उन्होंने पढ़ा उसमें उनको मुलाजमत भी मिली, ये कुछ आप लोग हिसाब रखते हैं अपना?
मैं असल में शहनाज साहिबा, क्योंकि हमने इंटरव्यू लाइव चल रहा है और दरमियान में हमने शुरू की, मेरा ख्याल था मैं एक डॉक्यूमेंट अभी साथ तलाश कर रहा हूँ, तो इसकी अच्छा मैं अभी आपको डिटेल
नहीं, तो चलिए ऐसा करते हैं हम भी अपनी थोड़ी मशहूरी कर लेते हैं, हम भी अपना एक प्रोमो बजा लेते हैं, उससे आपको भी मौका मिल जाएगा अपना डॉक्यूमेंट तलाश करने, और हम आपको आपके दूसरे फोन पे कॉल भी करेंगे। इसकी वजह है कि इस फोन में थोड़ी सी खड़खड़ाहट है, ठीक है? तो हम आपको फोन दोबारा करें, आप इसे बंद कर लीजिएगा।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, बच्चे लोग को मारते हैं, बिजली पैसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनवाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद, पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अच्छा, हम अतर आवाज आ रही है आपको खालिद साहब हमारी?
जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है शना सर। जी हेलो
जी, आप मारूफ किस नाम से हैं? खालिद हैं आप, सूफी हैं या इरशाद हैं, ज्यादातर लोग आपको किस नाम से पुकारते हैं?
खालिद इरशाद सूफी पूरा नाम है।
हाँ,
लेकिन ये है कि दो जो मेरे जाती दोस्त हैं, बेतकल्लुफ दोस्त हैं, वो खालिद कहते हैं और میں یا اپنا جو حلقہ احباب ہے اس میں خالد صاحب ہوں, اور جو صحافی دوست ہیں یا جن سے پیشہ ورانہ تعلق ہے وہاں صوفی صاحب ہوں.
اچھا, تو یہ صوفی کی تخلص ہے آپ کا یا یہ آپ کے نام کا حصہ ہے؟
نہیں, صوفی بیسکلی جی فیملی نیم ہے.
اچھا,
اور اچھا ہے کہ تھوڑا سا موقع مجھے ملا. میرے فور فادر کا بیسکلی پیشہ تھا جی حکمت اور لوگوں کا روحانی علاج کرنا, سرنیز اور دم وغیرہ کرتے, اور جس طرح مطلب پرانے دور میں ہر شہر میں کوئی نوکر تھے, ہر چھوٹے گاؤں میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک مطلب پرانے دور میں شرفا کا ایک یہی ایک کہہ لیں روزگار بھی تھا, اور خدمت خلق کا طریقہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کا روحانی علاج کرتے تھے, ساتھ حکمت کے ذریعے کرتے تھے. یہ بڑا پنجاب میں کامن ہے.
اچھا,
تو میرے دادا تک بلکہ میرے ابو تک یہی رہا ہے, تو اس وجہ سے صوفی ہمارا فیملی نیم ہے.
اچھا, اچھا.
میرے دادا, ان کے والد, ان کے والد وہ مطلب
اچھا
روحانی علاج کرتے تھے. آپ کہہ لیں, میں اس طرح پیر کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, لوگ ان سے بڑا فیض لیتے تھے, لیکن آج کل جس طرح پیروں کا ایک بڑا گلوریفائی, بڑا لمبا چوڑا
نہیں, میں سمجھ گئی. بالکل, بلکہ تصوف کا ایک جو سیدھا سادہ ایک بہت ہی زمین سے جڑا ہوا تصور ہے, وہی میں سمجھتی ہوں کہ صحیح صوفی کہلانے کے مستحق بھی ہیں. تو چلیے ہم خالد صاحب لیتے ہیں انعام اللہ کو, لکی مروہ سے ہمارے پروگرام میں کالرز بھی آتے ہیں. جی انعام اللہ صاحب.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
جی وعلیکم السلام, بڑے دن بعد آئے.
آپ کی بڑی مہربانی میڈم. صوفی درد دل رکھنے والا ہر آدمی صوفی ہوتا ہے.
درست.
اور خالد جو ہے وہ ہمیشہ, یعنی اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ہمیشہ درد دل رکھے لوگوں کے لیے, کیونکہ جب صوفی بھی ہو اور خالد بھی ہو تو ماشاء اللہ. میں بہت ادب کے ساتھ خالد صوفی سے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی غریب لڑکا ہے, اس نے گومل یونیورسٹی سے یعنی وہ ٹاپر رہے بی اے سی میں, انہوں نے گومل یونیورسٹی میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی, اور اس کے بعد پھر قائد اعظم یونیورسٹی چلے گئے. اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا. یقین کیجئے میرے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں تو مزدوری کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا خدا وسائل بنانے والا ہے, میں بھی کچھ آپ کو سپورٹ کروں گا, اور بھی کوئی طریقہ لانے.
کیا نام کیا ہے ان کا؟ انعام اللہ.
قائد اعظم یونیورسٹی.
انعام اللہ صاحب
جی,
نام کیا ہے ان کا؟
ان کا نام ہے اسرار.
اچھا, اسرار, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے ایسے ایک بچے کو اس پروگرام میں پہلے جی دلوایا بھی تھا, لیکن اس کا کچھ زیادہ مسئلہ نہیں.
انہوں نے کچھ زمین, انہوں نے زیورات فروخت کیے, کچھ زمین فروخت کی, کچھ ان کے ساتھ اور بھی ان کو سپورٹ میں, تو انہوں نے قائد اعظم سے ماسٹر کیا بھی. تو اگر اس کی اس بند بہت قابل رحم ہے, بہت ہی قابل رحم لڑکا ہے. تو اگر کروان علم فاؤنڈیشن, یہ میرے خیال میں اس پروگرام میں جب میں حصہ لے رہا ہوں تو میں میرا مجھے یہ احساس ہو رہا ہے سکس چینل سے, یہ قسم کا ایک القاء ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس لڑکے کے لیے انشاءاللہ کروان علم فاؤنڈیشن ضرور کچھ کرے گا.
مگر آپ تو کہہ رہے ہیں وہ ایم اے کر چکے گومل یونیورسٹی سے, نہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے؟
قائد اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے ہسٹری میں ایم اے کیا.
تو اب کیا کروانا چاہتے ہیں؟
ابھی تو وہ آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جانا چاہتے ہیں.
اچھا, خالد صاحب آپ نے ان کا سن لیا جو انہوں نے بتایا؟
جی, میں بالکل ان کی سنی ہے, لیکن میرا یہ ہے کہ ہم جو بچوں کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ماسٹر ڈگری کے بعد جو غریب گھروں کے بچے اوپر آتے ہیں, ہم انہیں انٹرمیڈیٹ سے ماسٹر لیول تک سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اس بات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, بچوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ عملی زندگی میں آئیں. اور ان کے دوست نے جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی بہت نامور یونیورسٹی ہے, اور اگر انہوں نے وہاں سے ماسٹرز کر لیا ہے تو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ وہ عملی زندگی میں آئیں. البتہ میں ان سے کہوں گا کہ ان کے سوا کوئی اور بچہ ہو جو گریجویشن لیول پہ ہو, بی ایس آنر کر رہا ہو, بی اے آنر کر رہا ہو, تو ہم اس کی ضرور مدد کریں گے. یہ تعلیم مکمل کر چکے ہیں تو
کوئی نے ملازمت کی کوشش کرنی چاہیے یا اپنا کوئی کام کاروبار کرنا چاہیے, میری تو یہ رائے تھی.
میں ہمیشہ یہ, اور اسی لیے میں نے خاص طور سے آپ سے سوال بھی پوچھا تھا, آپ کو شاید اب کچھ آپ مجھے دے سکیں اس میں اعداد و شمار, کہ مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بچے پھر سیٹل ہو جائے نا زندگی میں. جی بتائیے گا.
جی 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 میں آپ عرض کرتا ہوں کہ اب تک ہم نے 4,359 اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی ہے جی,
جی,
اور انہیں 8,46,17,856 روپے کے وظائف جاری کیے ہیں اب تک ہم نے. اچھا یہ جو اسٹوڈنٹ جن کو ہم نے اب تک وظائف جاری کیے, ان میں 763 یہ تین اسٹوڈنٹس تھے لڑکے لڑکیاں, اور 190 ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو نابینا تھے پولیو کی وجہ سے, پولیو یا مختلف حادثات کے جو شکار تھے. 190 ایسے اسٹوڈنٹس تھے. اب آپ نے پوچھا کہ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو بسر روزگار ہو چکے ہیں.
جی
ہمارے پاس زیادہ تر اسٹوڈنٹس آتے ہیں پیشہ ورانہ تعلیم سے, وہ اب ہم سوشل سائنسز میں بھی باقاعدہ ہم نے اشتہار دیے ہیں, پروگرام بنا رہے ہیں یونیورسٹیز کو انکریج کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو جو کہ سوشل سائنسز کی طرف آئیں, لیکن ہمارے پاس زیادہ تر سائنس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, تو لہٰذا انہیں جابس بھی بڑی اچھی مل جاتی ہیں دو چار سال ہم سے پڑھتے ہیں. تو 2749 اسٹوڈینٹس اس وقت ایسے ہیں جو مختلف مقامات پر پہنچ چکے ہیں اپنی جابز میں.
اچھا
آپ اس سارے جو پچھلا سفر ہے ہمارا 10 سال کا, اس میں 1067 تو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہی ہیں جو بنائے ہیں,
ظاہر ہے وہ تو ان کا تو ایک بالکل
انجینئر بہت زیادہ ہیں, ڈاکٹر آف ویٹرنری سائنسز کے ہیں, ایم فل بھی ہیں, ایم کام ہیں. تو یہ پاکستان اور پوری دنیا میں بہت سارے اسٹوڈینٹس ہمارے اب پھیل گئے ہیں. یو اے میں بہت سارے انجینئرز کو جاب مل گئی ہے, ڈاکٹر بہت سارے مطلب یورپ ایون امیرکا پہنچ گئے ہیں, وہ غریب گھروں کے بچے جنہیں ہم نے پڑھایا اور ایم بی بی ایس کی.
اچھا بہت آپ مبارکباد کے, آپ اور ڈاکٹر اعجاز صاحب بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں, اتنا ہی اچھا کام ہے. مطلب میں کچھ اس کو لفظوں میں کہہ نہیں سکتی کہ میں بار بار اپنے سننے والوں کو بھی بتاتی ہوں کہ کسی طرح تعلیم حاصل کرنا. لیکن میں یہاں پہ ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی خالد صاحب, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جیسے ابھی یہ بات ہوئی کہ ایک بچہ یہ جو ہے بڑا قابل بچہ ہے اور بہت غریب بچہ ہے اور ہسٹری میں ایم اے کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہسٹری میں ایم اے کر کے وہ نکلے گا, جس طرح پاکستان میں سفارشیں چلتی ہیں اور جتنے سرکاری ملازمتوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں سورسز چاہیے ہوتے ہیں, تو شاید اس کو نوکری نہ ملے اور وہ بہت ہی دکھی بھی رہے. تو کیا آپ کے پروگرام میں کاروانے میں آپ چھوٹے کو نہیں اب میں کچھ اور بات کہہ رہی ہوں, مطلب میں پڑھائی کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہی کیونکہ, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑی کاؤنسلنگ کی جائے اور ان بچوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے سبجیکٹس ہیں جنہیں پڑھ کے انہیں اچھی جابس مل سکتی ہیں, جن کو پڑھ کے نا یہ, کیونکہ ان کے لیے گھر کو یہ جی یہی میرا سوال تھا کہ کیا کاؤنسلنگ.
جی ہے شناز صاحب, ہمارے پروگرام کا یہ حصہ ہے, ہم ہر سال جب میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس آتے ہیں تو ہم ایک پروگرام کرتے ہیں کیا پڑھیں کہاں پڑھیں. تو اس میں بیسکلی کاؤنسلنگ تو انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا فاؤنڈیشن لیول پہ ہوتی ہے, تو وہ ہم میٹرک کے بعد بھی اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنی لائنیں ہیں, کہاں کتنی فیس ہے, کون سا ادارہ لاہور میں ہے, ملک کے کس کس حصے میں, اور وہ بالکل ہم فری سیمینارز کرتے ہیں اور پاکستان کے 2-3 بڑے شہروں میں کرتے ہیں, ایسے سہولت وہ پلان کر لیتے ہیں جس طرح پاسبلٹی بنتی ہے, تو وہ ہم کرتے ہیں, آلریڈی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ابھی ہم نے یہ جو ایسوسیٹ ڈپلوما ہے میٹرک کے بعد, اس میں بہت زیادہ اسٹوڈینٹس کو لے کے آ رہے ہیں, اس میں جاب جلدی مل جاتی ہیں, اور غریب گھروں کے بچوں کو بھی ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں جلد بسرے روزگار ہونا ہوتا ہے,
بالکل
ان پر گھر کا بوجھ ہوتا ہے, لکھانا کا بوجھ, تو وہ بالکل کرتے رہتے ہیں. جی
اچھا ہمارے ساتھ کئی کالرز ہیں, حمید صاحب ہیں مردان سے, محمد زاہد پار ہوتی مردان سے, شوکت علی انجم ڈارا والا سے, اور ایک بچی ہے عارف والا سے جس کا نام ہے آصفہ. میں آصفہ سے پہلے آپ کی بات کراؤں گی, یہ پہلے بھی فون کر چکی ہیں, پھر میں آپ کو اگر یہ تھوڑا سا, یہ بھی ایجوکیشن ان کا مسئلہ تعلیم ہی ہے اور یہ بہت اچھی بچی ہے, پہلے میں آپ کی ملاقات کروا دوں. آصفہ
جی
السلام علیکم.
جی
کاروان علم کے خالد صوفی صاحب، خالد رشاد صوفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور میں تھوڑا سا تمہاری، کیونکہ بہت لمبی کہانی ہے، میں بتا دوں، آپ خالد صاحب چونکہ پروگرام میں آ چکے ہیں میری کہانی میں بھی دو دفعہ، تو یہ بچی نے اپنی کہانی بھیجی ہے ہمیں، اور یہ بہت بہادر ماں کی بہت بہادر بچی ہے۔ ان کے والد جو تھے نشے کے عادی تھے، اور وہ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے بچوں کو، اور ماں جو تھیں گھر کے کام کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی۔ دو بچوں نے تو نہیں پڑھا، مگر آصفا نے پڑھا، بہت اچھے نمبروں سے پاس بھی کیا، ان کی بی گریڈ تھی۔ اور ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے وہ 64% بڑی چیز ہے انہوں نے جس طرح پڑھا۔ تو آصفا، اب آپ نے کیا پاس کیا ہے، کون سا امتحان؟
اب میں نے بی اے کا امتحان پاس کیا ہے، سال ہو گیا کیے ہوئے۔
اور کیا کیا نمبر آئے آپ کے اس میں؟
میرے آئے ہیں 800 میں سے 494۔
اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ 50% سے تھوڑے زیادہ ہے نا۔ تو
اب لیکن انہیں کوئی مشورہ ہم دے سکتے ہیں، اگر یہ کوئی ٹیکنیکل کورس کر لیں، جیسے کمپیوٹر کا کوئی کورس کر لیں 2-3 ماہ کا، یا کچھ اور کوئی ٹیچر ٹریننگ کا کورس کرنا چاہیں، یا یہ بی ایڈ کرنا چاہیں تاکہ یہ ٹیچر کی جاب لے سکے، تو اس میں ہم مدد کر دیں۔
یہ بالکل، یہ کورس، یہ بہت سمجھدار بچی ہے، اور اس نے مائیکروسافٹ میں یہ چاہتی ہیں کر کے، کیونکہ اس نے بتایا کہ بہت ملازمتیں ہیں ان کے علاقے میں اس طرح کی، جو آؤٹ سورسنگ کر رہے ہیں لوگ، ان کی بہت سی ملازمتیں موجود ہیں، اور یہ چاہتی ہیں فوری طور پہ اپنے۔ تو وہ شاید کتنا، کون سا کورس ہے ذرا آصفا تم تفصیل بتاؤ، کیا تم نے بتایا تھا؟
وہ میں نے پہلے آپ سے ایم سی ایس کا کہا تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکتا، آپ نے مجھے بتایا تھا، تو ایم بی اے کر لوں، اس کے لیے بینک کی جاب ہے، اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کی کسی محکمے میں مل سکتی ہے۔ ایم بی اے میں کمپیوٹر بھی آ رہا ہے، میتھمیٹکس بھی آ رہا ہے، اگر میں اسکول پرائیویٹ کسی اسکول میں جاب کرنا چاہوں وہ بھی ہو سکتی ہے ایم بی اے۔
نہیں تو کمپیوٹر کیوں نہیں کرتی تم؟
تو کمپیوٹر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بی اے میں کمپیوٹر نہیں پڑھا ہوا،
تو لیکن مائیکرو
مسئلہ آ رہا ہے۔
نہیں، کمپیوٹر سائنسز میں یہ اس بچی نے کیا ہوا ہے بی اے۔ بچی، آپ کے نمبر کیا تھے، وہ سبجیکٹ کیا تھے بی اے میں؟
بی اے میں میرے اکنامکس، ہسٹری، عربک۔
اکنامکس، ہسٹری اور عربک،
بالکل
ٹھیک۔
تو یہ ایم اے اکنامکس کر لے، اب میری اب گزارش سنیں بیٹا، اب شناز صاحب ہے، یہ اگر ایم اے اکنامکس کر لے، یا ایون ایم اے عربک کر لے، یا ایم اے اسلامیات کر لے، اور اس کے ساتھ دو ٹیچنگ کے ڈپلومے بی ایڈ کرے، اس کے بعد ایم ایڈ کرے، تو یہ کسی اچھی سرکاری جاب پہ معلمہ بن سکتی ہے، یعنی ٹیچر بن سکتی ہے۔ پرائیویٹ بھی اسکولز ہیں جو کہ مطلب ایسے ٹیچر دیکھتے ہیں جو اچھا پڑھا سکتے ہوں آرٹس کے سبجیکٹ۔ تو میرا تو خیال ہے کہ اس بچی کو بی ایڈ کرنا چاہیے،
اور اگر یہ ایم بی اے کریں تو
کر لیں، لیکن ایم بی اے کی میں پریکٹیکل بات کروں گا۔ ایک تو ایم بی اے اربن ایریا میں جو ہو رہا ہے، وہ بھی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جہاں ہو رہا ہے، ان کو جابس ملتی ہیں، وہ پیورلی ایک کارپوریٹ کلچر کی کوالیفیکیشن ہے۔ تو ایک دور افتادہ چھوٹے ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے بچے کے لیے ایم بی اے میں لفظ میں اٹریکشن تو ہے
جی،
لیکن وہ ایم بی اے کرنے کے بعد اس کی جاب اس کے اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے ماحول میں نہیں مل پاتی۔ تو دیکھنا تو یہ ہے کہ جاب مل سکے، سورس آف انکم مل سکے، خصوصیت وہ بندے کی کہ ان کی رسپیکٹ ہو، تو میری رائے ہے۔
اچھا، نہیں بالکل درست ہے۔ تو میں کیا ایسا کروں کہ ان کو آپ کا ٹیلی فون نمبر دے دوں اور یہ آپ سے کانٹیکٹ کر لیں؟
ہاں کر لیں، ویسے بھی ذرا تفصیلی علاج جانی ہے۔
عارف والا،
جی عارف والا، ہاں بڑا اچھا چھوٹا۔
یہ انہوں نے مجھے کوئی ایک جی تو میں دے دوں گی،
کریں۔
اچھا ٹھیک ہے، تو
یہ سب یہ کریں، ایم اے انگریزی پرائیویٹ ہو جاتی ہے، بہت ساری یونیورسٹیوں سے یہ کر سکتی ہیں عارف رہتے ہوئے
جی،
اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں ابھی تعلیمی ادارے، اچھے تعلیمی ادارے آرہ والا میں بن رہے ہیں، تو وہاں یہ ٹیچر لگ کے اچھی سیلری لے سکتی ہیں، اور ایک اچھا کیریئر ہوگا ان کے لیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے۔
ٹھیک ہے، تو آسوا میں آپ کو نمبر دے دوں گی بعد میں، بلکہ آپ سادیہ صاحبہ جو ہیں ان سے بات کیجیے گا، ہماری جو پروڈیوسر ہیں وہ آپ کو نمبر دے دیتی ہیں، اور پھر آپ، لیکن پلیز میں آپ سب سے جب بھی میں کسی کو نمبر دیتی ہوں میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ لوگ نا کم فون کریں، کیونکہ ہر آدمی بہت مصروف ہے، اور آپ لوگ یقین کیا کریں کہ جب کبھی آپ کو کوئی بتاتا ہے نا کہ ہمیں مصروفیت ہے، تو آپ خالد صاحب کا نمبر لے لیجیے. خالد صاحب، کیا میں آپ کا یہ سیل فون کا نمبر دے سکتی ہوں یا آفس کا نمبر دوں؟ ٹھیک ہے، تو ایسا کیجیے کہ آپ اپنے آفس کا نمبر تو بتا سکتے ہیں، یا آن ایئر بھی ہے نا کہ آپ کے دفتر کا جو نمبر ہے، یعنی آپ کے آرگنائزیشن کا.
جی
وہ دے دیں
پلیز. آفس کا نمبر ہے
0422 0422 7522 7522 7421 4 1 سے 4 4 تک 7 4 1 سے. جی بولیے دوبارہ.
میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، 0423 7522 7 4 1 اور 4 4 تک لگ جائیں گے.
ٹھیک ہے،
9 to 5 کے دوران میں کال کر لیں، ان شاء اللہ ضرور بات بھی ہوگی.
تو ان کے جو نمبر آپ کی جو ایک ہے ریکوائرمنٹ کے 75% ہو، اس مطلب کچھ کنڈیشنز میں آپ یہ نرمی پیدا کر لیتے ہیں؟
نہیں، اس میں نہیں آئے گی، لیکن ایک ہمارے پاس گنجائش بعض صورتوں میں بنتی ہے کہ کوئی بچے کے یتیم ہو، یا اس کے باپ ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، یا کسی وجہ سے ایڈکٹ ہو یا معذور ہو، تو صورت میں ہم طالبات کو یعنی لڑکیوں کو کسی نہ کسی طرح اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس سکیٹ ہے.
نہیں، یہ بچی تو کیونکہ ہم بھی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جب کوئی اپنی کہانی لکھ کے بھیجتا ہے، تو آس پاس کوشش کرتے ہیں معلوم کرنے کی، تو یہ واقعی صحیح ایک کہانی ہے، اور بہت مطلب ان کی ماں قابل داد ہے. میں نے آپ کے اپنے پیج پہ، جو آپ کی ویب سائٹ پہ کہانیاں ہیں، مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ بیشتر ایسے کیسز میں ماں کی ہمت سے بچے آگے بڑھتے ہیں. تو اسی طرح کی بچی یہ بھی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے اگر آپ ایک دفعہ اس کو سہارا آپ کی آرگنائزیشن دے گی.
مجھ سے ضرور رابطہ کریں.
ٹھیک ہے،
ضرور رابطہ کریں، میرے نمبر دے دیں، انشاءاللہ ہم اپنے مشورے سے اور مالی تعاون سے اسے ضرور اس کی منزل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اور ہم اور کالرز کو لے رہے ہیں. حمید صاحب مردان سے. جی حمید صاحب، حمید صاحب جی بولیے. میرا خیال ہے ان کو آواز نہیں آ رہی. محمد زاہد صاحب،
محمد السلام علیکم. بہن
جی. وعلیکم السلام. جی حمید صاحب،
محمد ظاہر پارہوتی مردان سے.
اچھا جی جی،
آپ کو بھی سلام اور مہمان بھائی کو بھی میرا سلام پہنچے.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا ایک جو بھتیجا ہے چھوٹی جماعت میں، وہ پڑھ رہا ہے سرکاری اسکول میں.
جی.
تو ایک سال پہلے تو گورنمنٹ والوں نے انہیں وظیفہ دیا تھا، اور شاید کہ اسی سال بھی مل جائے. میں نے پوچھنا یہ تھا کہ مردان میں اس بھائی کا کوئی اس طرح کا پروگرام ہے تاکہ میں اپنے اس بچے کو سرکاری اسکول سے نکال کر اس کے اسکول میں داخل کرا دوں. بیچارہ اس کا والد صاحب بہت غریب ہے، اور اینٹ کی بچیوں میں اینٹ بناتے ہیں، لیکن وہ بچہ بہت قابل ہے اور محنت ہی ہے، اس لیے میں نے کال کیا کہ اگر یہ بھائی میرا مدد کر سکے.
جی خالد صاحب،
ہمارا پروگرام جو ہے نا جی، ہم اسکالرشپ میٹرک کے بعد دیتے ہیں، اور میٹرک میں کم از کم 75% بچے کے نمبر ہوں. ہمارا یہ جو مشن ہے وہ یہ ہے، بچہ ذہین ہو، باصلاحیت ہو، لیکن وہ غربت کی وجہ سے نہ رہے. اور میٹرک تک تو تمام پاکستان میں اب تعلیم مفت ہے، اسکول بہت اچھے ہیں مردان کے گرد و نواح کے، بلکہ کے پی پی کے مجھے بہت سارے اسکولوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. تو یہ مطمئن رہیں، بچے کو گھر پڑھائیں، اور میٹرک میں کوشش کریں کہ وہ اچھے نمبر لے، اس کے بعد ہم اس کا ماسٹرز تک ساتھ دیں.
بالکل ظاہر صاحب، جو ذہین بچہ ہے نا وہ ہر جگہ پڑھتا ہے، اور محنتی بچہ. آپ اس بچے کو یہ بتائیے کہ اگر وہ 75% نمبر لے لیتا ہے، تو یہ خالد صاحب نے جب بھی وعدہ کیا ہے اس پروگرام میں، ہمیشہ پورا ہوا ہے اور بہت اچھے کالجز میں بچوں نے جہاں بھی کہا ان کا داخلہ ہوا، کیونکہ کالج میں داخلے کے لیے بھی اچھے ضروری ہے نمبر آنا. تو آپ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ وہ میٹرک اچھے سے نمبر بہت سے لے کے پاس کرے اور پھر اس کو انشاءاللہ کالج میں داخلہ جو اب دلایا جائے گا تو خالص صاحب سے ہم ضرور کہیں گے. اب ہمارے ساتھ عیسیٰ ہیں. عیسیٰ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو.
ہیلو السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام عیسیٰ، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟
السلام علیکم.
کہاں آپ؟ کہاں؟
کوئٹہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں.
جی کوئٹہ بلوچستان سے. جی جی انہوں نے فیس بک پہ اپنا لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی عیسیٰ بات کیجیے خالد صاحب سے.
جی میں خالد صاحب کو سلام کرتا ہوں اور یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح اچھے مشن میں پاکستان کے نوجوان نسل کو آگے دے. تو مجھے بس صرف لوگوں کو اس کو مبارکباد دینی تھی. اور میں نے یہ
ہیلو اچھا عیسیٰ کا فون ہی کٹ گیا. ان کے بھی کوئی کزن کا غالباً یہ پڑھائی کا کہنا چاہ رہے تھے. جی بہت خراب لائن تھی. اچھا ابھی آپ نے بات کی سرکاری اسکولوں کی، تو سب سے آپ مختلف صوبوں میں جاتے ہوں گے، سب سے بدترین صورتحال کس صوبے میں ہے سرکاری اسکولوں کی؟
دیکھیے میری رائے ہے، لیکن سارا پاکستان ہی ہمارا اپنا ہے، میں یہاں کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے جو تعلیمی جو انفراسٹرکچر ہے یا جہاں کچھ کمزوریاں محسوس ہوئی تھیں وہ انٹیریئر سندھ کے کچھ علاقوں میں ہوئی تھیں. جو میری آبزرویشن تمام اسکولوں کی تھی.
نہیں نہیں اس میں کوئی آپ پہ اس میں بالکل میں سمجھ رہی ہوں آپ جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہاں اسکول نہیں ہے، وہاں گھوسٹ اسکول بہت بڑی تعداد میں، اور یہ شکایت ہمیں اتنی ملتی ہے پروگرام میری کہانی میں کہ اسکول موجود ہے اور اس میں یا تو جانور باندھے جا رہے ہیں اور یا کسی کی اوتاک بنی ہوئی ہے، اس کو کسی نے قبضہ کر رکھا ہے.
وہ تھوڑا سا وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. باقی تو ٹھیک ہے. باقی جے پی کی اور پنجاب میں سرکاری اسکولوں کی حالت قابل رشک ہے.
اچھا
میری کتاب میں جو کہانیاں ہیں جو بچے ہم تک پہنچے میٹرک میں لاکھوں اسٹوڈنٹ نے نمبر لے کے، تو میں نے آپ نے پڑھی بھی ہوں گی ہماری فیس بک پر، تو وہ سارے وہ ہیں جو سرکاری اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے اسکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں. اور مجھے خود یقین جانی ہے جب میں وزٹ کرتا ہوں تو رشک آتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائی اپنے بچوں کو ان اساتذہ کے حوالے کروں. ایون سندھ کے اربن ایریا کے اسکول بھی بڑے باکمال ہیں. البتہ کچھ میں نے ان کے مطلب انٹیریئر اور رورل ایریا میں کچھ تھوڑا سا کمی دیکھی تھی، وہاں کچھ حاضریوں کی کمی ہے یہ جو آپ نے بات کی، باقی اوور آل اچھا ہی ہے. پاکستان میں اسکول سطح پہ ابھی بھی نظام تعلیم بہت اچھا ہے. اچھا ہے تو دیکھیے ہر سال ہمارے ہاں ڈاکٹر انجینئر مختلف جو ہے پیشہ ورانہ تعلیم ان سب میں 95%، یہ میری اپنی فگر ہے، میری اپنا تجربہ ہے 10 سال کا، 95% لوگ غریب گھروں کے آتے ہیں اور ٹاٹ اسکولوں سے آ رہے ہیں.
بالکل. اور یہ بڑے میں ہمیشہ جو
اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارا جو چھوٹے ٹاؤن ہیں، چھوٹے جو شہر ہیں یا دیہات ہیں، وہاں کا ٹیچر جو ہے وہ ابھی بھی بڑا کمیٹیڈ ہے، وہ بڑی ایمانداری سے اپنی جو ہے نا فرائض منصبی ادا کر رہا ہے.
بالکل. ہم نے بھی ایک صاحب کی کہانی نشر کی تھی، خوشحال صاحب نام تھا ان کا، اور انہوں نے خود اپنی محنت سے اسکول بنا کے کھڑا کر دیا. جب زلزلے میں وہاں کشمیر میں تباہ ہو گئے اسکول، تو انہوں نے خود سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لائے وہ لوگ، انہوں نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے کیا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹیچر جو ہے نا، اسکول تو کیا ہوتا ہے، کوئی چار دیواری یا بڑی بڑی حسین عمارتوں کا نام نہیں ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان جو تعلق ہے اس کا نام ہے اسکول. تو
مجھے پچھلے دنوں کروڑ لال عیسیٰ کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا کہ وہاں سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو پرائمری کا امتحان اچھے نمبروں سے دلوانے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کلاس انچارج ہے وہ بچوں کو اپنے گھر آخری مہینے دو مہینے میں بتا دیتے ہیں.
اچھا.
اور اس کے بعد اس کے گھر رہتے ہیں، شام کو بھی پڑھاتا ہے، صبح بھی پڑھاتا ہے، صبح مطلب سورج سے پہلے بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، صبح فجر سے پہلے اٹھا کے بچے کو پڑھاتا ہے.
اس لیے کہ یہ میرے علاقے کے بچے میرے اسٹوڈینٹس کی جو ہے نا وہ زندگی بن جائے, یہ آگے بڑھ جائیں,
بس یہی تو لوگ ہیں
خصوصاً ہمارے یہاں کراچی.
جی بالکل, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ بات کی, کیونکہ آج کل ماں باپ کی ایک ذہنیت یہ بھی ہو گئی ہے کہ کتنے بھی غریب ہوں گے ان کی کوشش ہوتی ہے بچے کو پرائیویٹ اسکول بھیجیں, جبکہ پرائیویٹ اسکولوں کا حال کچھ جس کو انگریزی اسکول کہتے ہیں وہاں ٹیچرز کو دو لفظ بھی انگریزی کے صحیح بولنے نہیں آتے, تو لوگ صرف یہ سن کے کہ پرائیویٹ اسکول میں.
اور سب سے بڑا جو ہمارے دل کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, سب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شنا صاحبہ, آپ نے کہا کہ عمارتیں خستہ حال ہو سکتی ہیں, فرنیچر معمولی ہو سکتا ہے, لیکن سرکاری اسکول اور خصوصاً ہائی اسکول جو ہیں جہاں چھٹی سے دسویں تک اسٹوڈینٹ پڑھتے ہیں, ان کا جو نظام تعلیم ہے, جو سسٹم ہے, جو اسکول مینجمنٹ ہے, وہ بہت اعلیٰ ہے.
جی
کئی سالوں سے وہ چل رہا ہے, اور یہ جو نئے نئے کوٹھی اسکول اور نئے نئے برانڈ بن رہے ہیں, انہیں تو یہ ٹیچنگ نفسیات ہی نہیں آتی کہ بچے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, ہینڈل کیسے کرنا ہے, بچے ان کو لرننگ ٹیکنیکس ہی نہیں آتی کر لیے اور بس ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول رہی. تو یہ افغان میں اللہ کا شکر ہے ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں, اور ابھی بھی ہماری جو روایتی اسکول ہے وہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں,
اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا ایک تھوڑا سا میں چاہوں گی آپ سننے والوں کو اگر یہ بتا سکیں, کیونکہ ہوتا ہے یہ مثلاً ایک بچی نائلہ آپ کو یاد ہوگا, آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں لوگ, تو آپ کو غالباً یاد ہوگا کہ اس بچی کا آپ نے لائل پور کی اس میں فیصلہ باد کی کسی ہے نا
نائلہ بشیر اس کا نام ہے, مجھے یاد ہے, اس کو ہم کالج دے رہے ہیں, اس کا سفر بڑے اچھے طریقے سے جا رہی ہے, اور وہ آپ ہی کے پروگرام کے.
جی ہاں
میں نے آپ کے پروگرام میں اس سے وعدہ,
لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ صبر نہیں کرتے بالکل نا, اور وہ فوراً, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ کاروان علم کا ایک پروسیجر ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہم جب ایک دفعہ دو لوگوں کو ملوا دیتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی اس میں تعلق نہیں ہوتا, وہ پورا ایک ایڈمنسٹریشن آپ کا ہو جاتا ہے. تو
وہ ہوتا یہ ہے شنا صاحبہ, اب ایک بچہ آیا آپ کی مارفت, ایک بچہ کسی اور کی مارفت آ گیا, اب وہ بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ صرف میں نے ہی درخواست دی ہے اور مجھے 15 دن مہینہ یا 2 مہینے کیوں لگ گئے.
جی ہاں بالکل,
اب کیوں میں ہمارے پاس 300 ایوریج ڈائی پونے 300 سے 300 اسٹوڈینٹ تیار ہوتا ہے, ہم بچوں کی کوائز بھی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو کیوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سکروٹنی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کی تصدیق تحقیق بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی لوگوں کی
مطلب
کر رہے ہوتے ہیں کوششیں,
اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, بہت جی بالکل
مشکل کام ہے, یقین جانیے یہ جو میکنزم ہے میرا آفس کا کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں, آپ کا پورا ایک گھنٹہ میں لے سکتا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک اپلیکیشن آتی ہے, پھر اس پر کیا کیا کچھ ہمیں کرنا ہوتا ہے, پھر قوم کی امانت ہے ہمارے پاس پیسہ, ہم وہ بھی لگاتے ہوئے 100 دفعہ غور کرتے ہیں کہ صحیح بچے تک پہنچے, اور ایک دفعہ جب تحقیق ہو جاتی ہے اس میں مہینہ 2-3 لگ سکتے ہیں, پھر اس بچے کو تب تک ہم دیتے رہتے ہیں جب تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی, یہ بھی تو خوبی ہے نا.
بالکل نہیں, یہی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ اس قدر پریشانی کے, اچھا وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ مجھے جب کہتے ہیں میں آپ کو نہیں کہہ سکتی, کیونکہ میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ پورا کا پورا ایک سسٹمیٹک چیز ہے اور اس میں وقت لگے گا, تو چلیے اچھا اس طرح لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کو تھوڑا صبر سے انتظار کرنا چاہیے. اب مجھے جو خدشہ تھا نا کہ کاروان علم کا نام آئے گا تو بس علم پہ ہی بات ہوتی رہے گی, جو جس بری بات نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کچھ خالد ارشاد صوفی کے بارے میں بات ہو, تو خالد صاحب جلدی سے آپ اپنی شاعری, پہلے تو ایک نظم غزل جو بھی ہے ایک سنا دیجیے آپ ہمیں.
بہت شکریہ, آپ نے مطلب رفتہ کو آواز دینے والی بات آ گئی ہے,
اتنے آپ بڑے نہیں ہوئے ابھی کہ آپ عمر رفتہ کو آواز دیں, اپنے کو اتنا بزرگ نہ بنائیے, میں نے تصویر دیکھی ہے آپ کی.
نہیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے ابھی یگ الحمد للہ, لیکن اب پوئٹری وغیرہ ساری بات ہے, میٹرک میں شروع کر دی تھی کچھ پابند نظمیں بھی کہیں, غزلیں بھی کہیں, پھر آزاد نظم لکھتا رہا, اب تو خیر کبھی کبھی کوئی نظم ہوتی ہے تو ایک آدھ آپ کے سامنے نظم پیش کرتا ہوں.
جی ضرور ارشاد.
ہے محبت تم ہم جیسے بے ہنر مکینوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتی ہو, جو ہیں تم سے لا تعلق ان سے تعلق کیوں بناتی ہو, کیوں جگاتی ہو ان خوابیدہ آنکھوں کو جنہیں نیند پیاری ہے, کیوں دکھاتی ہو ایسے منظر جن کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے, کیوں کھاتی ہو ایسی مسافتوں پر جن میں کسی مسیحا کا ساتھ نہیں ہوتا, ہاتھوں میں کسی خضر کا ہاتھ نہیں ہوتا, کیوں رلاتی ہو ان آنکھوں کو, کیوں رلاتی ہو ان آنکھوں کو جنہیں قطرے کو گوہر بنانا نہیں آتا, ان کہی بات سمجھانا نہیں آتا, محبت تم کیوں ایسے چہرے سامنے لاتی ہو, محبت تم کیوں ایسے چہرے سامنے لاتی ہو اور ان کی محبت دلوں میں جگاتی ہو جن کا بسیرا اس زمین پر نہیں ہوتا, محبت تم جاؤ کسی صاحب جمال کا گھر دیکھو, جاؤ کسی صاحب کمال کا گھر دیکھو, تمہیں نبھانے کے جنہیں کرینے نہیں آتے, ان کے چہروں پہ اپنا رنگ کیوں جماتی ہو, محبت تم ہم جیسے بے ہنر مکینوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتی ہو.
بے ہنر مکین بہت ہی اچھی ترکیب ہے, بہت خوبصورت. اچھا تو آپ نے صرف اردو میں ہی شاعری کی یا پنجابی میں بھی؟
نہیں, میں اردو میں ہی کی ہے اور ایک چھوٹی سی ایک نظم سامنے آ رہی ہے, اگر ہمارے پاس
ضرور ضرور ضرور
ہوگی. لیکن یہ جب چینج آیا نا شہناز صاحب, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ دو ڈیکڈ میں, بلکہ 15-1 سال میں بڑا ایک چینج آیا ہماری سوسائٹی میں, ہمارے رسم و رواج میں. وہ جو ایک محبت تھی ایک بڑی مضبوط مستحکم اور ایک مطلب جذبوں سے سچے جذبوں سے بھلی ہوئی محبت تھی, جب وہ شیک ہوئی نا, تو میں نے یہ کوئی 2005-06 میں لکھی تھی ایک نظم, تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا عنوان ہے آن لائن محبت.
جی.
بات کرنے پھول دینے ساتھ چلنے کی خواہش ہے, کرنے پھول دینے اور ساتھ چلنے کی سبھی خواہشیں, سبھی رسمیں سبھی قسمیں کہیں کھو گئی ہیں, شاید سو گئی ہیں خواب میں گلاب میں, ہونٹوں پہ نقش بے ثبات پیاس میں, میں صدیوں سے تھا سرگردان جس چہرے کی تلاش میں, وہ چہرہ ملا بھی تو حوالوں میں ملا, جب بھی اس کی دید کو ترستی ہیں آنکھیں, میں خود کو اپنے کمرے میں مقید کر لیتا ہوں اور کمپیوٹر کی سکرین پر اس کے ہونے کے نشان ڈھونڈنے لگتا ہوں, اس کی آئی ڈی کا سائن روشن دیکھ کر, اس کی آئی ڈی کا سائن روشن دیکھ کر آنکھوں میں ستارے چمکنے لگتے ہیں, ہونٹوں پہ ٹھہری پیاس کے تیور بدلنے لگتے ہیں, انکہے جذبے مچلنے لگتے ہیں, اس کے آن لائن ہوتے ہی وصل یار کی منزل قریب محسوس ہوتی ہے, میں برقی پیغامات کے رسم الخط میں اس کی سوچ کا عکس دیکھنے لگتا ہوں, بکھرتے نقش و نگار کے میزان پر اس کی محبت کی شدت جذبوں کی شدت تولنے لگتا ہوں, پروفائل میں جذبہ اس کی تصویر سے گفتگو کرنے لگتا ہوں, پھر اچانک اس سیے لا حاصل کا احساس ابھرنے لگتا ہے, خیال میں کہ جانا خوف اترنے لگتا ہے, میں اس نوکیلے احساس کو کی بورڈ پر منتقل کر دیتا ہوں, دل کی بات لہروں کے حوالے کر دیتا ہوں, مگر اس کے نزدیک لہجے کی کھنک باتوں کی دنک اور روح نقش ہوتے لمس یہ سب فرسودہ باتیں ہیں,
میرے اسرار مقرر پر وہ مجھے سمجھانے لگتی ہے، اپنی دلیلوں سے بہلانے لگتی ہے۔ دیکھو ہم روز تو آن لائن ملتے ہیں اور سکرین پر کیا کیا رنگ ابھرتے ہیں، کتنے پھول کھلتے ہیں، لفظ رنگ یہ پھول یہ سارے میری محبت کا استعارہ ہے۔ پھر میں بھی یہی تعبیریں دہرانے لگتا ہوں، خود کو سمجھانے لگتا ہوں کہ وہ رات کے پچھلے پہر آن لائن مجھ سے ڈیر باتیں تو کرتی ہے، موشن کی صورت نت نئی شرارتیں تو کرتی ہے، پھر میں پرتجہ میں خود سے ہم کلام ہوتا ہوں کہ اب جنہوں نے عشق میں اپنے یک بستہ کمروں سے کوئی نکلتا نہیں، محبت امر کرنے کو کوئی نکلتا نہیں، راہ وفا میں آبلا پا نوکیلے پتھروں پتھریلے رستوں پر کوئی چلتا نہیں، راہ وفا میں آبلا پا نوکیلے پتھریلے رستوں پر نہیں، روح اور جس میں کو اپنی نازک کوئی چنتا نہیں، چاند راتوں میں دنیا سے چھپ کر چاند راتوں میں دنیا پر پہلو میں بیٹھے درد کہانی وہی صدیوں پرانی کوئی سنتا نہیں۔
واہ
یہ ہے جی،
بہت خوب آپ نے ترجمہ خوب کیا ای میل کا، برقی پیغامات بہت اچھا ہے، پتہ نہیں مستعمل ہے یا آپ ہی کی ترکیب ہے لیکن اچھا ہے بہت اچھا۔ بہت دیر سے منتظر ہیں لاہور، جی بالکل اچھا، لاہور سے ایک ہمارے کالر بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، محمد شفیق صاحب۔ جی شفیق صاحب السلام علیکم۔ شفیق صاحب
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام بھائی،
السلام علیکم
جی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟
اچھا بھائی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی بالکل آ رہی ہے، کہیے شفیق بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ لیں بےچارے اتنی دیر سے انتظار کر رہے تھے، فون کا ڈراپ ہو گیا، نمبر بھی نہیں ہے، ورنہ ہم کال کر لیتے۔ شفیق دوبارہ کر لیجیے پلیز۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ ریڈیو اور ٹیلی، پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو جو بہترین صحافی کا مطلب فیچر رائٹر، بہترین فیچر رائٹر کا ایوارڈ ملا تھا، وہ آپ کی کس تخلیق پر، کالمز جو آپ لکھتے ہیں ان پر؟
نہیں بیسکلی تو میں پروفیشنل بائی پروفیشنل جرنلسٹ ہوں اور میگزین جرنلزم میرے بیسک فیلڈ ہے۔ اردو رائٹر جب میں نے جوائن کیا تھا تو میرا اتفاق ہے کہ میرا پہلا فیچر تھا ٹریفک حادثات پر۔
اچھا،
اور یہ بڑی اسٹڈی تھی کہ پاکستان میں ٹریفک حادثات کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات، نقصانات، اس کو مختلف آسپیکٹ سے میں نے کور کیا تھا، اور اس پر مجھے پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے اے پی ایم ایس، وہ ہر سال 3-4 کیٹیگری میں لوگوں کو ملتا ہے، اور ایک کیٹیگری میں ایک ہی فرد کو پورے پاکستان سے وہ ہر سال ایوارڈ ملتا ہے۔ تو مجھے الحمدللہ 2004 میں یہ ایوارڈ ملا تھا بیسٹ فیچر رائٹر آف دا ایئر کا۔
اچھا ماشاءاللہ،
جی
اچھا، محبتوں کا ذکر تو بڑا آیا شاعری کے حوالے سے، تو کچھ اس کی سالڈ شکل، اب شادی شدہ ہیں آپ؟
جی الحمدللہ میں شادی شدہ ہوں۔
اچھا، اور کچھ بتائیے اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمیں۔
جی کیا فرمایا آپ نے؟
میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا بتائیے، بچے ہیں آپ کے؟
لوگ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں، اور 2009 میں میری شادی ہوئی، ارینج میرج تھی، اور میری بیوی ماشاء اللہ سارا خالق ہیں، شی از ایجوکیشنسٹ، اور ماشاء اللہ وہ بھی جی وہ سائنس پڑھاتی ہیں میٹرک لیول پر۔
اچھا،
اور 3 بچے ہیں ہمارے، میری بڑی بیٹی ہے فاطمہ خالد، شی از 4-year-old، اس کے بعد میرا ایک بیٹا ہے شایان خالد، اور اس کے بعد میری ایک اور بیٹی ہے۔
اچھا، تو آپ کی جو بیگم ہے سارا صاحبہ، وہ بھی ایکٹیو ہیں آپ کے اس، کچھ کام کرتی ہیں آپ کے ساتھ کروانے علم میں؟
بالکل بالکل، آپ کو جی نہیں، ہاؤس وائف، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے کہ وہ میری اس کال کو سمجھتی ہے. میں مختلف حالات میں جب مجھے سفر کرنا پڑتا ہے, رات کے وقت بھی کئی دفعہ اسٹوڈینٹس کی معاملات دیکھنے پڑتے ہیں یا دفتری افیئرس کو دیکھنا پڑتے ہیں, تو سچی بات ہے کہ ان کا مجھے جو گھر ہے یا بچوں کے افیئرز ہیں میں نے بڑے احسن طریقے سے سنبھالے ہوئے ہیں. تو میرا اوڑھنا بچھوڑنا صرف خوانی علم ہے. ایون اور اس کے سوا جو میری ایک ذاتی مشاغل ہیں وہ یہی ہے کہ میں کالم ہفتے میں ایک دفعہ لکھتا ہوں یا کچھ میوزک سنتا ہوں.
مگر خالد صاحب یہ اس قدر قابل قدر کام ہے, مطلب یقین کریں کہ کوئی شخص ایمانداری سے اگر غریب بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہا ہو تو اس سے تو بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا آپ نے امانت علی خان صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے تو کاروان علم کی نظر ہو گیا, اور مطلب اس قابل تھا وقت کہ اس کو نظر کر دیا جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا بتائیے ہمیں کوئی خاص بات ان کی زندگی کی. امانت علی خان
میری ملاقاتیں میں تھوڑی سی تفصیل کرتی ہوں. شاید استاد فتح علی خان ان کے چھوٹے بھائی اور حامد علی خان صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا. وہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. استاد امانت علی خان جن کی غزلیں بہت ساری مشہور ہیں.
اچھا.
اور میرا کیونکہ ریلیشن تھا, میں صحافی تھا, میرا دل چاہتا تھا استاد امانت علی خان کو کی غزلیں, ان کا کلاسیکل نیم کلاسیکل جتنا بھی کام ہے میں نے سنا, وہ ایک ذوق تھا, شوق تھا الحمدللہ. تو وہ پھر میرا اس پٹیالہ گھرانے کے ساتھ بڑا اچھا تعلق رہا ہے.
اچھا.
اور پھر مجھے خیال ہوا کہ میں نے کہا میں بایوگرافی لکھوں گا. پھر میں نے استاد امانت علی خان کی پوری لائف, ان کے کارنامے, ان کی زندگی کے مختلف آسپیکٹس پہ کام کیا. تقریباً کوئی ایک سال مجھے لگا وہ کتاب کا پوری تیار کر لی, لیکن وہ باوجود شاید نہ ہو سکی. آپ سے ذکر ایک دن کر رہے تھے. البتہ استاد فتح میں
جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولیے.
استاد فتح علی خان کی میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سارے لطائف وہ ہمیں بتایا کرتے تھے. اب دیکھیے وہ دور تھا کہ ایک طرف استاد امانت علی خان, استاد فتح علی خان, یہ دو بھائی تھے جو کہ پٹیالہ گھرانے سے ان کا تعلق تھا, اور دوسری طرف شام 84 جو میوزک فیملی گھرانہ ہے اس میں استاد سلام کے لیے استاد مزاق کے لیے دو جج, بہت ساری باتیں بتایا کرتے تھے کہ دونوں نوجوانی میں تھے اور مختلف ریڈیو پاکستان لاہور کے یہ رہے تمام. اس کے علاوہ
ہمارے پاس ایک منٹ ہے خالی, ذرا جلدی سے اگر آپ بتائیے کچھ تو چلیے. میرا خیال ہے کہ کیوں نہ کچھ باتوں کو اٹھا رکھیں کسی اور وقت آپ کے ساتھ. لگ تو یہ رہا تھا آپ کو بھی کہ ایک گھنٹہ بہت ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ ایک گھنٹہ ایسے ختم ہو گیا کہ بہت ساری باتیں ہم کر ہی نہیں سکے. تو ایک جھلک سنتے ہیں آپ کی پسندیدہ جو ان کی ٹھمری ہے, کب آؤ گے تم, استاد فتح علی خان کی. اور اس سے پہلے میں سننے والوں کو بتا دوں کہ مہمان ہمارے تھے خالد رشاد صوفی صاحب, جن کی شہرت جو ہے کاروان علم فاؤنڈیشن سے ہے, لیکن اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں. فیس بک پر جائیے تو آپ کو, مطلب میرے پیجز پر آپ کو مل جائیں گی کچھ معلومات, اور ہم نے ان کا اپنا لنک بھی ڈال دیا ہے تو آپ کاروان علم کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ہماری پروڈیوسر سعدیہ اسد تھیں, شہناز عزیز کی جانب سے اور خالد صوفی صاحب کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کب آؤ, کب آؤ.